بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. 8 اپریل 2021. آج ہم آپ کے لیے پیش کر رہے ہیں جاسوسی ڈائجسٹ کا مقبول سلسلہ. آزمائش کی کڑی دھوپ میں ایک پاکستانی جانباز کا سفر. ناول مجاہد. اس ناول کے مصنف ہیں علی یار خان اور یہ ناول کل 288 صفحات پر مشتمل ہے. آج ہم آپ کے لیے اس کی 10ویں جلد پیش کر رہے ہیں. یہ ناول آپ کے لیے کرتبہ آڈیو لائبریری کی جانب سے پیش کیا جا رہا ہے. مزید کتب کے لیے آپ رابطہ کر سکتے ہیں ہمارے نمبر 03067878222 پر یا وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ www.kartaba.org www.qurtaba.org. ہم سنتے ہیں پارٹ نمبر 1. آزمائش کی کڑی دھوپ میں ایک پاکستانی جانباز کا سفر. اکرانت درگاہ قوم کی عیاریوں کا طلسم خانہ. ایک ٹھکرائے قبیلے کی وحشتوں کا خورنگ فسانہ. مجاہد جل نمبر 10. سونیا رہا ہو سکتی ہے, سلومی نے کہا, اور تمہیں اس کے لیے کوئی قربانی بھی نہیں دینا پڑے گی. بس میری ایک معمولی سی فرمائش پوری کرنا ہوگی. مجھے اندازہ تھا کہ وہ کس قسم کی فرمائش کر سکتی ہے, لیکن پھر بھی میں نے اس سے پوچھ لینا ضروری سمجھا. مجھے جلدی سے بتاؤ سلومی, تاکہ میں تمہاری فرمائش پوری کروں اور جلد از جلد سونیا کو رہا کروا سکوں, میں نے بےتابی کا مظاہرہ کیا. سلومی کے ہونٹوں پر ایک پرہوس مسکراہٹ پھیل گئی. مجھے بس ایک بار سیراب کر دو, اس کے بعد مجھ سے مستقل تعلقات رکھنے کا وعدہ کر لو. میں اسے چٹکی بچاتے رہا کر دوں گی. تو پھر اس کام میں دیر نہیں کرنی چاہیے, میں نے اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر کہا اور اپنے ساتھ چلنے کا اشارہ کیا. میں اسی طرح اسے لے کر اس کمرے تک پہنچ گیا جہاں عدنان کو بند کر کے گیا تھا. کمرے کے دروازے پر رک کر میں نے جیب سے چابی نکالی اور دروازہ غیر مکفل کر کے کھول دیا. سلومی کی آنکھوں میں سرخ ڈورے تیرنے لگے تھے, لیکن کمرے کا اندرونی منظر دیکھ کر وہ حواس باختہ ہو گئی. اس نے عدنان کو دیکھ لیا تھا اور یہ بات فوراً اس کی سمجھ میں آ گئی تھی کہ وہ کس مصیبت میں پھنس گئی ہے. وہ کچھ کہنے کے لیے میری طرف مڑی تھی, مگر اس کی بات سننے سے قبل میں نے اس کے بال مٹھی میں جکڑ کر اسے دھکا دیا اور وہ کمرے کے فرش پر جا گری. اس کے منہ سے مغلظات کا طوفان پھوٹ نکلا. میں اس کی مغلظات سے بے پرواہ کمرے میں داخل ہوا اور دروازہ بند کر دیا. عدنان بے بسی سے کھڑا مجھے دیکھ رہا تھا. سلومی نے اعتراف کر لیا ہے کہ سونیا کو تم نے اغوا کروایا ہے, میں نے عدنان کو گھور کر کہا اور غصیلی نظروں سے سلومی کو دیکھنے لگا. یہ جھوٹ بول رہا ہے, سلومی چیخی, اس کی باتوں میں مت آنا. اس نے مجھے دھوکہ دینے کی کوشش کی, مگر میں اس کی باتوں میں نہیں آئی. میرے ہونٹوں پر ایک صفاق مسکراہٹ ابھری. یہ بات ثابت ہو گئی ہے عدنان کہ سونیا کو تم نے اغوا کروایا ہے. اب بھی بچت کی ایک صورت ہے, سیدھی طرح بتا دو سونیا کہاں ہے. اس کا پتہ بتانے کے بعد میری زندگی کی کوئی ضمانت نہیں رہے گی. تم بہت گھٹیا بات کرتے ہو عدنان, میں نے نفرت سے کہا. جس طرح میں نے سلومی سے یہ بات اگلوا لی کہ سونیا کی اغوا کی ذمہ داری تم پر ہے, اسی طرح میں کسی اور ذریعے سے سونیا تک پہنچ سکتا ہوں. اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ اس کے پل پر تم اس سے سودے بازی کرو گے تو یہ تمہاری بھول ہے. اس طرح تو تم اپنی موت کو یقینی بنا لو گے. وہ تمہاری بیوی ہے اور جہاں بھی ہے آرام سے ہے. جب تم مجھے چھوڑ دو گے تو میں اسے رہا کر دوں گا. اگر تم مجھے مار دو گے تو اس کی زندگی خطرے میں پڑ جائے گی, اور مجھے یقین ہے کہ تم مجھ جیسے غیر متعلق آدمی کی خاطر اپنی بیوی کی جان کا خطرہ مول لینا پسند نہیں کرو گے. تم کس کے چکر میں آ رہے ہو عدنان, سلومی پھر چیخی. اس سے جھوٹ بولا تھا, سونیا اس کی بیوی نہیں ہے. سن لیا تم نے, میں نے عدنان کو گھور کر کہا. میں نے جھوٹ بولا تھا کہ ہم نے شادی کی ہے. اب تمہارا خیال کیا ہے؟ کچھ دیر تک تو عدنان سکتے کی کیفیت میں رہا، پھر سنبھل کر بولا، اگر تم نے اس سے شادی نہیں کی تو پھر اتنے لمبے چکر میں کیوں پڑتے ہو؟ میں تو خیر بیوقوف آدمی ہوں، میں نے طنزیہ لہجے سے کہا، لیکن تمہیں کیا ہو گیا؟ تم کیوں سرومی کے چکر میں آ گئے؟ عدنان بغلیں جھانکنے لگا، اس کے پاس میری بات کا جواب نہیں تھا، اور میں کسی چکر میں نہیں پھنسا ہوں عدنان، میں تو پہلے کی طرح آزاد ہوں، چکر میں تو تم پھنس گئے ہو۔ اس بار بھی اس نے کوئی جواب نہ دیا، اس کے پاس کہنے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا۔ اور تم نے دیکھ لیا سلومی، یہ ہے تمہارا سب سے بڑا حمایتی، میں نے عدنان کی طرف اشارہ کر کے کہا، اس کا اشر دیکھو اور عبرت پکڑو، بلکہ اس سے بڑا کوئی اور حمایتی ہے تو بتا دو۔ سلومی نے مجھ پہ جھپٹنے کی کوشش کی، مگر میرے ایک ہی تھپڑ نے اس کے پیر اکھاڑ دیے، وہ اچھل کر بیڈ پر جا پڑی۔ اس کے ہونٹوں سے خون کی پتلی سی لکیر بہ رہی تھی۔ تم بے غیرت ہو، نامرد ہو، ایک عورت پر ہاتھ اٹھاتے شرم نہیں آتی، اس نے ہزیانی انداز سے کہا اور بے تحاشا روڑے لگی۔ مجھے اس پر ذرا ترس نہ آیا، کچھ دیر پہلے تو وہ سونیا کا چہرہ بگاڑنے کی باتیں کر رہی تھی، اس کی رہائی کے عوض مجھے بلیک میل کر کے اپنے سفلی جذبات کی تسکین کی خواہش مند تھی، مجھے اس پر کیوں ترس آتا؟ جو عورت اپنی حدود بھول جائے، اسے حدود ملانا مرد کا فرض ہے، میں نے بے پرواہی سے کہا، ویسے یہاں تمہارا ایک آشنا بھی موجود ہے، تو تمہیں پٹتے دیکھ کر اسے غیرت کیوں نہیں آئی؟ جواب میں سلومی نے عدنان کو بھی بے شمار مغلظات سے نواز کر رکھ دیا۔ عدنان کسی مجرم کی طرح نگاہیں جھکائے کھڑا تھا، اسے اچھی طرح معلوم تھا کہ مجھ سے کا کیا انجام ہو سکتا ہے۔ اور اب تمہارا نمبر ہے عدنان، میں نے جیب سے پستول نکالا، میرے پاس زیادہ وقت نہیں، اگر تم نے سونیا کے بارے میں زبان نہ کھولی تو میں تمہارے بھیجے میں گولی اتار دوں گا۔ میرے لہجے کی صفاقی نے عدنان کو لرزا کر رکھ دیا، یہ حقیقت تھی کہ اگر اس نے اس موقع پر زبان نہ کھولی ہوتی تو میں اسے واقعی گولی مار دیتا۔ میں نے اس کی آنکھوں میں شدید ذہنی کشمکش کے تاثرات دیکھے، اس کے انداز سے میں نے یہ بھی بھانپ لیا کہ وہ سلومی کے سامنے بات کرنے سے گریز کر رہا ہے۔ یہ بات خاصی عجیب تھی، مگر مجھے اس سے کوئی غرض نہ تھی کہ وہ سلومی کے سامنے زبان کھولنے سے کیوں گریزا ہے، مجھے تو صرف اس کی زبان کھلوانے سے دلچسپی تھی، میں تو جلد از جلد حقیقت جان لینے کے چکر میں تھا۔ میں جانتا ہوں کہ تم تشدد کے بغیر نہیں مانو گے، دفتن میں نے کہا، چلو کمرے سے نکلو، تمہیں ابھی سیدھا کیے دیتا ہوں۔ میں نے پستول سے اسے چلنے کا اشارہ کیا، سلومی نے بھی ہمارے ساتھ نکلنے کی کوشش کی، مگر میں نے بڑی ہی بے دردی سے اسے اندر دھکیل کر دروازہ باہر سے لاک کر دیا اور عدنان کو لے کے ڈرائنگ روم میں آ گیا۔ بیٹھ جاؤ، میں نے اسے بیٹھنے کا اشارہ کر کے خود بھی ایک صوفے پر بیٹھ گیا۔ میں نے محسوس کیا تھا تم سلومی کے سامنے بات کرنے سے ہچکچا رہے ہو، اس لیے تمہیں وہاں سے ہٹا لایا ہوں، لیکن میں اپنے فیصلے پر اب بھی قائم ہوں کہ اگر تم نے مجھے حقائق سے آگاہ نہ کیا تو تمہاری چھٹی کر کے خود سونیا کو تلاش کروں گا۔ مجھے اندازہ ہے جو تم کہہ رہے ہو اس پر عمل کر سکتے ہو، عدنان نے بھرائی آواز سے کہا، اور اپنی جان کس سے پیاری نہیں ہوتی، اس لیے میں نے فیصلہ کیا ہے کہ۔ وہ بولتے بولتے خاموش ہو گیا۔ رکو مت، بولتے رہو، میں نے کہا، تم نے عقل مندی کی باتیں کرنا شروع کر دی تھیں پھر خاموش ہو گئے۔ میں دو طرفہ مصیبت میں پھنس گیا ہوں، اس نے مضطربانہ لہجے سے کہا، زبان نہیں کھولی تو تم مار دو گے، اور اگر زبان کھولی تو۔ وہ ایک بار پھر چپ ہو گیا۔ بولتے بولتے رک کیوں جاتے ہو، میں نے جھنجھلا کر کہا، کہیں میں تمہاری اس حرکت پر تمہیں شوٹ نہ کر دوں۔ مجھے مرنے سے تو اب کوئی بھی نہیں روک سکتا، موت تو بہرحال میرا مقدر بن گئی ہے۔ اس کا لہجہ واقعی اس شخص کے جیسا تھا جسے اپنی موت کا یقین ہو۔ چند ہی لمحوں کے اندر اندر وہ برسوں کا بیمار نظر آنے لگا۔ وہ اداکاری نہیں کر رہا تھا، وہ اداکاری ہو بھی نہیں سکتی تھی۔ اس کی حالت میں میرے دیکھتے دیکھتے بڑا تغیر رونما ہوا۔ کیا تمہیں مجھ پہ رحم نہیں آتا؟ کیا تم مجھے زندگی کی بخشش نہیں دے سکتے؟ اس نے اپنے دونوں ہاتھ میرے سامنے جوڑ دیے۔ میں تمہیں اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کا واسطہ دیتا ہوں، انہیں بھی میری ضرورت ہے، تم تو ایک رحم دل آدمی ہو، میرے معصوم بچوں کا کیا قصور ہے؟ تم کیوں انہیں باپ کے سائے سے محروم کرنا چاہتے ہو؟ اس کا انداز در حقیقت کسی ایسے شخص جیسا تھا جسے اپنی زندگی کی ذرا سی بھی امید نہ ہو۔ ہوش میں آؤ عدنان، میں نے بلند آواز میں کہا، تمہاری گردن پر بہت سے بے گناہوں کا خون ہے۔ آج میرے سامنے اس طرح ہاتھ جوڑ کر گڑ گڑاتے تمہیں شرم نہیں آ رہی؟ تم نہیں سمجھو گے، اس نے مایوسی سے کہا، بات اس طرح تمہاری سمجھ نہیں آئے گی۔ میں نے تمہیں بتا دیا تب بھی تم یقین نہیں کرو گے۔ یقین کرنا یا نہ کرنا میرا کام ہے، میں نے بھنا کر کہا، تمہارا کام صرف یہ ہے مجھے حقائق سے آگاہ کرو۔ میرے خدا، میں ایک بہت بڑا راز ظاہر کرنے جا رہا ہوں۔ پورے ملک میں چند افراد ایسے ہیں جو اس راز سے واقف ہیں۔ یہ راز ظاہر کرنے کے بعد میری زندگی کی ضمانت ختم ہو جائے گی۔ میرا جی چاہا کہ اس کی کھوپڑی میں گولی اتار دوں، مگر اس کی حالت اس قدر تباہ تھی کہ مجھے اپنا ارادہ ملتوی کرنا پڑا۔ یقیناً کوئی بہت بڑی بات تھی جو اس کی زبان سے ادا نہیں ہو رہی تھی۔ اس کی صفاقی اور بے رحمی سے واقف ہونے کے باوجود مجھے اس پر رحم آ رہا تھا۔ میں سمجھ نہیں آتا تھا کہ اس کو کس طرح زبان کھولنے پر آمادہ کروں۔ آمادہ تو وہ تھا مگر ڈر رہا تھا، آخر اسے کس بات کا خوف تھا میری سمجھ نہیں آیا۔ سنو، تمہیں مجھ سے اتنی دلچسپی ہرگز نہیں ہو سکتی کہ میری جان بچانے کی خاطر تم اپنا مشن ترک کر دو، لیکن میں صرف اس توقع پر تمہیں اس راز سے آگاہ کرتا ہوں کہ تم بہت باصلاحیت ہو۔ شاید میری جان کی قیمت پر تم اس فتنے کی بیخ کنی کر سکو جس کا نام عدنان عباسی ہے۔ میرے اعصاب جھنجھنا اٹھے اور میں بے ساختہ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ یہ کیا بکواس ہے؟ میرے منہ سے بے اختیار نکلا، کیا تم عدنان عباسی نہیں ہو؟ وہ بے جان انداز سے مسکرایا۔ میں نے کہا تھا نا، بات اس قدر ناقابل یقین ہے کہ میرے بتانے کے باوجود تم یقین ہی نہیں کرو گے۔ میں پلکیں جھپکائے بغیر اسے گھور رہا تھا۔ تم مجھ سے بہت سے جھوٹ بول چکے ہو، مجھے بہت بار دھوکہ دینے کی کوشش کر چکے ہو، تمہاری اس بات پر یقین کرنا میرے لیے ناممکن ہے۔ اپنی جان بچانے کی خاطر مجھے اپنی زندگی کا سب سے بڑا جوا کھیلنے کے لیے مجبور ہونا پڑا۔ تم یقین کرو یا نہ کرو تمہاری مرضی ہے۔ اس بےہودہ بات پر میں کیسے یقین کروں کہ تم عدنان عباسی نہیں ہو؟ میں نے خشک لہجے سے کہا۔ کوئی بھی یقین نہیں کر سکتا، جن لوگوں کو یہ بات معلوم ہے وہ کسی کو بتا بھی نہیں سکتے۔ میں نے اپنی زندگی بہت مختصر کر لی ہے۔ اس کے انداز سے یہ ظاہر ہوتا تھا کہ وہ سچ بول رہا ہے، لیکن اس پر یقین کرنا بہت مشکل تھا۔ اگر تم عدنان عباسی نہیں ہو تو پھر عدنان عباسی کون ہے؟ میں نے اسے گھور کر کہا۔ میں اس کا ہم شکل ہوں، وہ خود زیادہ تر بغداد میں رہتا ہے، بصرہ شاز و نادر ہی آتا ہے۔ کیا تمہیں یہ خیال نہیں آتا کہ دو افراد کے درمیان اتنی مشابہت یا تو جڑواں بھائیوں میں ہوتی ہے یا پھر کہانیوں اور فلموں میں دکھائی دیتی ہے؟ میں پیدائشی طور پر اس کا ہم شکل نہیں ہوں، میرے چہرے پر پلاسٹک سرجری کی گئی ہے۔ اگر یہ جھوٹ ہے تو اس کا سہارا لے کر تم زیادہ عرصے تک اپنی جان بچانے میں کامیاب نہیں ہوگی۔ میں جلد حقیقت کا سراغ لگا لوں گا، میں نے اسے دھمکی دی۔ تم نے یہ بھی سوچا ہے کہ اگر یہ سچ ہوا تو میرا انجام کیا ہوگا؟ اس نے تلخی سے کہا۔ تمہیں یہ سوچنے کی ضرورت بھی کیا ہے؟ تمہارا الو تو سیدھا ہو گیا۔ اس نے مجھے مخمصے میں پھنسا دیا۔ سمجھ نہیں آتا تھا کہ اس کے ساتھ کس ڈھب سے گفتگو کروں۔ تم نے مجھے اس سے زیادہ کوئی انہونی بات سنائی ہوتی تب بھی میں اس بات کی تصدیق کیے بنا کوئی بھی فیصلہ نہیں کرتا۔ میرے بیان کی تفتیش کرو گے تو عدنان عباسی کو ضرور علم ہو جائے گا، اور یہ بہت واضح ہوگا کہ تم نے مجھ سے معلومات حاصل کی ہیں۔ اگر یہ ثابت ہو گیا کہ تم نے مجھ سے تعاون کیا ہے تو میں بھول جاؤں گا کہ تم نے جان بچانے کے لیے مجھ سے تعاون کیا تھا۔ جس حد تک میرے بس میں ہوگا میں تمہاری حفاظت کروں گا۔ عدنان عباسی کو اب تک میرے اغوا کا علم ہو گیا ہوگا۔ مجھے تو اس بات پر حیرت ہے کہ اس نے مجھے چھڑانے کے لیے اب تک کوئی کارروائی کیوں نہیں کی۔ کیا میں یہ سمجھوں کہ تم نے اپنے آدمیوں کو کوئی اشارہ کر دیا تھا؟ میں نے اسے گھورا۔ ہرگز نہیں، لیکن باس میں نہیں ہوں، میں تو خود کسی اور کو جواب دے ہوں، اور تم کیا سمجھتے ہو میں نے جو کچھ کیا ہے وہ اپنی مرضی سے کیا ہے؟ نہیں، میں نے جو کچھ کیا عدنان کی ہدایت پر کیا، اس کی خواہش تھی کہ میں تمہیں اس کے لیے کام کرنے پر آمادہ کروں اور اس کے لیے تمہیں کسی بھی معاوضے پر رضامند کروں۔ جب میں نے اسے بتایا کہ میں نے سونیا کو چھوڑ دیا ہے تو اس نے میرے اس اقدام کو سراہا، کوٹھی میں گھسنے سے تمہاری خوابگاہ میں پہنچنے تک مجھے زیادہ وقت نہیں لگا تھا۔ اتنی جلدی تم نے ہدایات کس طرح لیں؟ فون پر میرا اس سے مستقل رابطہ تھا۔ سلومی خوابگاہ میں سونیا کے پاس تھی اور میں عدنان عباسی کو ایک ایک لمحے کا آنکھوں دیکھا حال سنا رہا تھا۔ اس کے جرائم کی فہرست سن کر تمہارا خون کھول اٹھے گا، مگر جب میں نے اسے اطلاع دی کہ کوئی شخص کوٹھی میں گھسا ہے تو وہ بہت خوش ہوا اور اس نے کہا کہ اگر وہ شخص خوابگاہ تک پہنچنے میں کامیاب ہو جائے تو اس کی جاں بخشی کر دی جائے۔ اسے ایسے جرات مند لوگوں کی ضرورت ہے جو اس کے لیے کارہائے نمایاں جانتے ہیں۔ سلومی کے اور اس کے درمیان کس قسم کے تعلقات ہیں؟ میں نے پوچھا۔ کوئی تعلق نہیں، یہ تعلق تو صرف میرے اور سلومی کے درمیان ہے، وہ تو یہی سمجھتی ہے کہ اس کا تعلق عدنان عباسی سے ہے۔ گویا تمہیں اتنا اختیار ہے کہ عدنان عباسی کے علم میں لائے بغیر اس قسم کے اقدامات کرو۔ سونیا کا اغوا ذاتی معاملہ تھا اور اس میں تنظیم کے ملوث ہونے کا امکان نہیں تھا، اس لیے سلومی کی فرمائش پر میں نے یہ قدم اٹھایا، لیکن اس میں تنظیم ملوث ہو گئی۔ میں نے کہا، سونیا کے بارے میں تم نے عدنان کو کیا بتایا؟ حقیقت حال بتائی تھی، وہ میرے اور سلومی کے تعلقات سے واقف ہے، بلکہ میرے بارے میں سب کچھ جانتا ہے۔ تمہیں معلوم ہے اس معاملے میں سونیا بے قصور ہے، میں نے اسے گھور کر کہا، اور وہ تمہاری وجہ سے مشکل میں پھنس گئی ہے۔ اس نے مضطربانہ انداز سے پہلو بدلا، مجھے تو سلومی نے جو کچھ بتایا تھا اس کے مطابق قصور سونیا کا ہی ہے۔ میں نے تنزیہ کہا، یہی کہنا چاہتے ہو؟ ہاں، عدنان چھجک گیا۔ سلومی کے بیان سے ظاہر ہوتا ہے کہ سونیا نے اس کے ساتھ زیادتی کی تھی۔ تم نے سلومی کے بیان کی تصدیق کرنے کی ضرورت نہیں سمجھی؟ میں نے بڑے خراب لہجے سے کہا۔ میرے نظر میں تمہارا یہی ایک جرم تمہیں سزا دینے کے لیے بہت ہے، تصدیق تو تم نے بھی نہیں کی۔ اس نے ترکی بترکی کہا، ممکن ہے سونیا نے غلط بیان کی ہو۔ ہوش میں رہ کر گفتگو کرو، میں تصدیق کے بغیر اتنا بڑا قدم نہیں اٹھاتا، اور اب مجھے جلد از جلد اپنے بارے میں آگاہ کرو۔ میرا سلام تمکین ہے، اس نے کہا اور میں چونک پڑا، مگر وہ اپنی بات جاری رکھے تھا۔ عدنان سے میرے بہت پرانے تعلقات ہیں، ہم دونوں چھوٹے موٹے جرائم کے ذریعے گزر بسر کرتے تھے، پھر حالات نے پلٹا کھایا اور عدنان کو آگے بڑھنے کا موقع مل گیا۔ وہ حکمران پارٹی میں شامل ہو گیا اور ان کے لیے کئی کارنامے کر کے ان کے درمیان اپنی پوزیشن بنانے میں کامیاب ہوا۔ اس کے دشمنوں کی تعداد بڑھنے لگی۔ اس موقع پر عدنان نے مجھ سے رابطہ کیا اور مجھے آفر کی کہ میں پلاسٹک سرجری کرا کے اس کا ہم شکل بن جاؤں تاکہ وہ سکون سے اپنا کام کرے۔ ان دنوں میری نئی نئی شادی ہوئی تھی اور میرے حالات کافی زیادہ خراب تھے۔ اس کام کے عوض وہ مجھے جتنی رقم کی پیشکش کر رہا تھا وہ میرے لیے ایسی نہیں تھی کہ میں اسے نظر انداز کرتا۔ میں نے اپنی بیوی سے مشورہ کیا، وہ فوراً تیار ہو گئی، بس ایک رازداری کی شرط تھی۔ میں نے سوچا یہ شرط پوری کرنا کیا مشکل ہے، مجھے نہیں معلوم تھا کہ اس راہ میں آگے چل کر میرا کیا حشر ہونے والا ہے۔ اگر مجھے معلوم ہوتا تو میں اس کی پیشکش رد کر دیتا۔ بہرحال میں نے سرجری کروائی اور اس کی جگہ لے لی۔ اس وقت عدنان کی ٹھاٹ باٹ نہیں تھے، مجھ پر کئی بار قاتلانہ حملہ ہوا مگر میں کسی نہ کسی طرح بچ گیا۔ اس کے بعد عدنان کی مزید ترقی کا دور شروع ہوا اور اس کے ساتھ ساتھ میری ترقی شروع ہوئی۔ آج میری پوزیشن تمہارے سامنے ہے، لیکن اب عدنان پہلے والا عدنان نہیں، اب وہ میرا آقا ہے اور میں اس کا ملازم ہوں۔ مجھے اس مصنوعی زندگی سے نفرت ہو گئی ہے، میں اب میں نہیں رہا ہوں، اب تو میں کوئی اور ہو گیا ہوں۔ ذرا سوچو، کسی سے اس کی شخصیت چھین لی جائے تو اس پر کیا گزرے گی؟ سلومی کے تعلقات پہلے تمکین سے تھے، اب وہ تمکین کو بھول گئی ہے، وہ بھی مجھے عدنان عباسی سمجھتی ہے۔ عدنان کے تقریباً سارے ملازم مجھے عدنان سمجھتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ میری اس حیثیت میں اور ایک ملازم کی حیثیت میں زیادہ فرق نہیں۔ معمولی معمولی باتوں پر وہ اپنے ماتحتوں کو قتل کرا دیتا ہے، اور میں جانتا ہوں اگر مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی تو میرا حشر بھی دوسروں سے مختلف نہیں ہوگا۔ تم بے اختیار کس طرح ہو سکتے ہو جبکہ بصرہ میں تمام کاروبار کی دیکھ بھال تمہارے ذمہ ہے؟ میں نے اپنے تاثرات چھپا کر سرسری انداز سے کہا، کاروبار کے معاملے میں میری حیثیت مینیجر سے زیادہ نہیں، تمام بڑے بڑے فیصلے عدنان خود کرتا ہے، وہ خود بھی تو یہاں کبھی کبھی آتا ہوگا، ایسے موقع پر تم کیا کرتے ہو؟ میں نے پوچھا۔ وہ کبھی کبھار بصرہ کا رخ کرتا ہے، اس کی آمد کی اطلاع مجھے قبل از وقت مل جاتی ہے اور میں روپوش ہو جاتا ہوں۔ جب تک وہ بصرہ میں رہتا ہے مجھے سب کی نظروں سے اجھل رہنا پڑتا ہے، اگر ایسا نہ کیا جائے تو بھانڈا پھوٹ سکتا ہے۔ کہانی تو تم نے اچھی گھڑی ہے، اس کی داد نہ دینا تو بہت زیادتی ہے، میں نے تنزیہ لہجے سے کہا۔ مجھے خوش ہونا چاہیے مگر نہیں ہو سکتا، اس نے ایک طویل سانس لے کر کہا۔ تم نے میرے بیان کردہ حقائق کو تسلیم کر لیا تو عدنان کی تلاش میں نکل کھڑے ہوگے، اور جیسے ہی اسے علم ہوگا کہ میں نے اس کا راز فاش کر دیا ہے وہ میرے قتل کے احکامات صادر کر دے گا، اور اگر تم نے اس پر یقین نہیں کیا تو تم مجھے زندہ نہیں چھوڑو گے، لہٰذا میں تن بتقدیر ہو گیا ہوں۔ فرض کر لو کہ تم عدنان نہیں تمکین ہو، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ عدنان کو تمہارے اغوا کا علم کس طرح ہوگا؟ بصرہ میں عدنان کی ایک منظور نظر مر جانا مستقل طور پر رہتی ہے، وہی اس کی اصل نائب ہے، اور عدنان کے بعد میں اس سے احکامات وصول کرتا ہوں۔ بصرہ میں وہ واحد شخصیت ہے جو میری حقیقت سے واقف ہے، سونیا کے اغوا سمیت وہ پورے منصوبے سے واقف تھی۔ اس کا حکم، میرا حکم یعنی عدنان عباسی کا حکم تصور کیا جاتا ہے، اسے یہ اختیار ہے کہ عدنان کے کسی بھی ملازم کو براہ راست کوئی بھی حکم دے۔ جب میں نے اس سے کوئی وجہ بتائے بغیر اپنی غیر حاضری کے بارے میں بتایا تھا تو وہ اچھمبے میں پڑ گئی تھی۔ دوسرے لوگ تو خیر مطمئن ہو جائیں گے، لیکن مرجانہ جانتی ہے کہ میں عدنان کی اجازت کے بغیر کوئی قدم نہیں اٹھاتا، لہٰذا اس نے فوری طور پر ان دونوں محافظوں کو طلب کیا ہوگا جو میرے ساتھ ہوٹل میں تھے۔ ان سے پوچھ گچھ کرنے پر اس کی سمجھ ساری بات آ گئی ہوگی، اور رہی صحیح کسر ڈرائیور نے واپسی پر پوری کر دی ہوگی۔ اس نے تمام حالات سے عدنان کو مطلع کر دیا ہوگا، اس نے اس ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے اسے جو بھی ہدایات دی ہوں گی، اس وقت مرجانہ ان پر عمل کرنے میں مصروف ہوگی۔ یہ فیصلہ کرنا مشکل ہو رہا تھا کہ اس کی بات میں کتنی صداقت ہے، اس سے قبل وہ مجھ سے کئی جھوٹ بول چکا تھا، لیکن اس بار اسے سلومی کی تائید حاصل تھی۔ ویسے بھی خود کو محفوظ رکھنے کے لیے ضروری تھا کہ اس کی تمام باتوں کو درست تسلیم کیا جائے تاکہ اپنے بچاؤ کی تدبیر کی جائے۔ اگر میں اس کے بیان کو جھوٹ سمجھتا رہتا اور وہ سچ ثابت ہوتا تو میں کسی ناگہانی مصیبت سے دوچار ہو سکتا تھا۔ تمہیں کچھ اندازہ ہے کہ سونیا کو کہاں لے جایا گیا ہوگا؟ میں نے اس سے پوچھا۔ یہ اندازہ کرنا مشکل ہے، عدنان کے یہاں کئی ٹھکانے ہیں، ممکن ہے اسے مرجانہ کے بنگلے پر لے جایا گیا ہو۔ لیکن اسے تو تم نے سلومی کی فرمائش پر اغوا کروایا تھا، میں نے چپتے لہجے سے کہا۔ یہ عدنان کا منصوبہ تھا تاکہ اگر تم اس کے لیے کام کرنے پر رضامند نہ ہو تو تمہیں اس کے ذریعے مجبور کیا جائے۔ میں نے سلومی پر یہی ظاہر کیا تھا جیسے میں اسے سلومی کی خواہش پر اغوا کر رہا ہوں، میرا ارادہ تھا کہ جب عدنان کا مقصد پورا ہو جائے گا تو میں اسے اپنی تحویل میں لے لوں گا۔ مجھے مرجانہ کی رہائش گاہ کا پتہ بتاؤ، میں نے کہا، اور وہ ایک بار پھر ہچکچاہٹ کا شکار نظر آنے لگا۔ اگر تم وہاں گئے تو انہیں یقین ہوگا کہ میں نے تمہیں اس کے پتے سے آگاہ کر دیا ہے، اس نے ہچکچتے کہا، اور اس طرح تمہاری زندگی خطرے میں پڑ جائے گی۔ میں نے تنزیہ لہجے سے کہا، یہی کہنا چاہتے ہو؟ ہاں، صرف شبہ کی بنیاد پر عدنان مجھے دیکھتے ہی گولی مارنے کا حکم دے دے گا۔ تم مجھے اپنے بچوں کے واسطے دے رہے تھے، کیا تم نے کبھی یہ سوچا ہے کہ ایک طوائف سے تعلقات رکھ کر تم اپنے بیوی بچوں کے ساتھ کتنا بڑا ظلم کر رہے ہو؟ بارہا سوچا ہے، اس نے بھرائی آواز سے کہا، لیکن جب میرے پاس جرائم کی راہ چھوڑنے کا کوئی طریقہ نہیں تو میں کیوں اس سے قطع تعلق کروں؟ دولت تو ویسے بھی تمام جرائم کی پردہ پوشی کرتی ہے۔ عدنان تمہیں بعد میں مارے گا، اس سے پہلے تمہیں میری طرف سے خطرہ ہے۔ میں کوشش کروں گا تم پر کوئی آنچ نہ آئے، لیکن میں کسی قیمت پر پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ اگر میں نے کسی وجہ سے پسپائی اختیار کی تو ساری زندگی سکون کا سانس نہیں لے سکوں گا، لہٰذا بہتر ہے جو کچھ بھی پوچھوں سیدھے سیدھے مجھے بتا دو. وہ تو بتانا پڑے گا. اس نے ایک طویل سانس لی اور مجھے مرجانہ کے پتے سے آگاہ کر دیا. اب یہ بھی بتاؤ اس کے بنگلے پر کس قسم کے حفاظتی انتظامات ہیں. تمکین نے ایک طویل سانس لی. وہ کتے پالنے کی شوقین ہے. تم خود اندازہ کر سکتے ہو اس کے بنگلے پر کس قسم کے حفاظتی انتظامات ہوں گے. ٹھیک ہے, اب تم یہ بتاؤ کہ تمہیں سلومی والے کمرے میں بند کروں یا تم کوئی علیحدہ کمرہ پسند کرو گی. تمکین کی خواہش پر میں نے اسے دوبارہ اس کمرے میں پہنچا دیا اور خود واپس آ کر ڈرائنگ روم کے ایک صوفے پر نیم دراز ہو گیا. صورتحال بڑی گمبھیر تھی. سلومی کی فراہم کردہ معلومات کی روشنی میں یہی نتیجہ خاص کیا جا سکتا تھا کہ جس شخص کو میں نے عدنان سمجھ کے پکڑا تھا وہ واقعی عدنان نہیں بلکہ تمکین ہے. اب سوال یہ تھا کہ وہ جو کوئی بھی ہو, میرا اس سے کوئی ذاتی جھگڑا نہیں. اس پورے ہنگامے کی پشت پر سلومی تھی. اسی کی وجہ سے عدنان عباسی یا تمکین اس میں ملوث ہوا اور اب نوبت یہاں تک پہنچ گئی تھی کہ عدنان عباسی سے میری باقاعدہ دشمنی ہو گئی. سونیا اس کے قبضے میں تھی جسے اس کے چنگل سے آزاد کرانا میری ذمہ داری تھی. دوسری طرف عدنان نے بھی اسے اپنے وقار کا مسئلہ بنا لیا ہوگا. میری وجہ سے اسے جو زق اٹھانا پڑی اسے برداشت کرنا کوئی آسان کام نہیں تھا. اس بات سے مجھے بہرحال کوئی دلچسپی نہیں تھی کہ اصل عدنان کون ہے اور نقل کون. دلچسپی ہونا یا نہ ہونا الگ معاملہ تھا, اب تو میں مجبور تھا. عدنان نے اپنی توجہ مجھ پر مرکوز کی تھی. میں دلچسپی نہ لیتا تو مارا جاتا. عدنان عباسی کا جو خاکہ بنا تھا اس کے پیش نظر اس سے درگزر کی توقع نہیں. اپنی تمام تر کوششوں کے باوجود وہ مجھے اپنے لیے کام کرنے پر مجبور نہ کر سکا. ٹیلی فون کی گھنٹی مجھے خیالات کی دنیا سے باہر لائی. ریسیور اٹھاتے وقت میں سوچ رہا تھا کہ دوسری طرف وہی میرے نامعلوم دشمن ہوں گے, مگر اس بار معاملہ مختلف تھا. دوسری طرف سے جو آواز سنائی دی اسے سن کر یوں محسوس ہوا جیسے وہ آواز کسی مشین سے برآمد ہوئی ہو. کون بات کر رہا ہے؟ لہجہ سپاٹ اور بے تاثر تھا. تم کون ہو؟ میں نے جوابی سوال کیا. میرے ماتھے پر ناگواری کی شکنیں تھیں. جواب میں اس مشینی آواز نے ٹیلی فون نمبر دہرا دیا. کیا تم اس نمبر سے بات کر رہے ہو؟ ہاں, میں نے بے تاثر آواز سے کہا. تمہیں کس سے بات کرنی ہے؟ اگر تم اسی نمبر سے بول رہے ہو تو تمہیں علی حماد ہونا چاہیے. ہاں, میں علی حماد ہوں. میری پیشانی پر پڑی شکنیں کچھ اور گہری ہو گئیں, مگر میں تمہیں شناخت نہیں کر سکا. تم کون ہو؟ جواب میں کہہ کہا سنائی دیا. یہ بھی ایسا تھا جیسے کسی مشین سے آواز نکلی ہو. تم شناخت نہیں کر سکتے. اگر تم عدنان عباسی کو رہا کر دو تو تمہاری جان بخشی کی جا سکتی ہے. میں نے معنی خیز انداز سے سر ہلایا. کون عدنان عباسی؟ میں نے بڑی معصومیت سے سوال کیا. وہی جسے تم نے اغوا کیا ہے. تمہاری بھلائی کے لیے مشورہ دیا جاتا ہے کہ یا تو اسے رہا کر دو یا بدترین صورتحال کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ. ٹھیک ہے, میں اسے رہا کر دوں گا, لیکن پہلے میری بیوی کو جسے اس نے اغوا کیا تھا اسے تم رہا کر دو. میں نے تو بس اس کے خلاف جوابی کارروائی کی ہے. سودی بازی کرنا ہمارے اصول کے خلاف ہے. تم سے جو کہا جاتا ہے وہ کرو, ورنہ نتائج کے ذمہ دار تم خود ہوگے. سودی بازی کرنا تمہارے اصول کے خلاف ہے اور دوسروں کے سامنے جھکنا میرا شیوا نہیں, لہذا مزید گفتگو لاحاصل ہے. ٹھیک ہے, پہلے تم عدنان کو رہا کرو, پھر ہم تمہاری بیوی کو چھوڑ دیں گے. نہیں, میں نے دو ٹوک انداز سے کہا. جسے پہلے اغوا کیا گیا رہا بھی پہلے وہ ہوگا. تم بہت دھڑ دھرم آدمی ہو. تمہیں شاید معلوم نہیں کہ اس طرح انکار کر کے تم اپنے لیے کتنے مشکلات پیدا کرو گے. دھڑ دھرم میں تو نہیں ہوں, تم ہو. میں نے تو اصول کی بات کی ہے. ٹھیک ہے, تھوڑی دیر کے بعد ہم تمہیں دوبارہ فون کریں گے. اس وقت تک انتظار کرو. فون بند کر کے میں سوچ میں ڈوب گیا. عدنان کے آدمیوں نے دوبارہ اس بنگلے کی نگرانی شروع کر دی تھی اور کسی بھی وقت کچھ بھی ہو سکتا تھا. اس وقت جو فون مجھے موصول ہوا وہ بھی خاصا الجھا دینے والا تھا. وہ آواز قطعی غیر انسانی معلوم ہوتی تھی, گویا وہ کوئی مشینی آواز تھی. سوال یہ پیدا ہوتا تھا کہ عدنان کا گروہ کتنا منظم اور مربوط ہے. کیا تھوڑی دیر قبل میں نے کسی کمپیوٹر سے شرف ہم کلامی حاصل کیا؟ کم از کم عراق میں کسی ایسے کمپیوٹر کی موجودگی تعجب خیز تھی جو باتیں کرتا ہو. یہ بھی ممکن تھا کہ وہ کوئی آدمی ہو, مگر آدمی کے لہجے میں جذبات کی تھوڑی بہت آمیزش تو ہو جاتی ہے. میں محسوس کرتا تھا کہ اتنے منظم گروہ سے تنہا ٹکرانا آسان نہیں. میرے ذہن میں عراقی انٹیلیجنس کے سربراہ کرنل نعمان کا نام آیا, مگر میں نے اس سے مدد لینے کا خیال ذہن سے جھٹک دیا. میرے اندازے کے مطابق عدنان عباسی کے سامنے کرنل نعمان بے بس ہوگا. مجھے یہ احساس تھا کہ کرنل نعمان تک نہ صرف آرتھلبر کے ٹار منڈو کے قتل کی اطلاع پہنچ گئی ہوگی بلکہ وہ میرے غائب ہو جانے پر پریشان ہوگا. لیکن میں اس سے رابطہ قائم نہ کرنے کا فیصلہ کر چکا تھا. اس کے ساتھ ہی ناول کا یہ پارٹ یہاں مکمل ہوا. ناول کا بقیہ حصہ پارٹ نمبر 2 میں سماعت